نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من بعد. آج سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی ہے. اس پوری سورت پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو اس میں زیادہ تر آخرت سے متعلق مضامین بیان کیے گئے ہیں اور رسالت سے متعلق. اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قومیں ہیں بعض ان کا ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ ابتدائی میں اللہ رب العزت نے وزن کا ذکر فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو قیامت کے دن ان سب چیزوں کا وزن ہوگا, تولا جائے گا. اب جس کا وزن بھاری ہو گیا یعنی اعمال نامہ بھاری ہو گیا نیکیوں کا, تو فاولئک هم المفلحون, وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور جن کا وزن جو ہے وہ کم ہو گیا یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا, تو فاولئک الذین خسروا انفسهم, یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. جہاں تک اعمال کے وزن کا تعلق ہے تو بلا شک و شبہ اس زمانے میں جب ہوا کو تولا جا سکتا ہے اور مختلف ایسی چیزوں کو کہ جو کسی وقت تصور میں بھی نہیں تھی کہ ان کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کا تولنا بھی کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. خدا نے انسان کو
کیوں بن گیا؟
معمولی سے ہوا کا اگر جھونکا بھی آ جاتا ہے تو اس کا ترازو اتنا حساس ہوتا ہے کہ بتا دیتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اتنا گرام زیادہ ہو گیا, تو وہ ترازو بھی اتنا حساس ہوتا ہے. اس لیے وزن کا معاملہ تو بالکل ہی صاف ہو گیا. تو اس کے بعد جو رکوع شروع ہوا ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا, اور ساتھ میں یہ فرمایا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجره, اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لهما الشیطان, تو شیطان نے ان کو بہکا دیا. اس وقت تک چونکہ اس کا آنا جانا وہاں پر تھا اور راندہ درگاہ اس طور پر نہیں ہوا تھا کہ اس کو دنیا کے اندر پھینک دیا گیا ہو, آتا جاتا تھا چھپ کر, اس نے جو ہے وہ بہکا دیا. یہاں تک کہ وہ اس درخت کے پھل کو کھا گئے جس سے منع کیا گیا تھا. اور اصل میں یہ بہکانا بھی یہ تھا کہ اس نے قسمیں دلائیں. وقاسمہما, جیسا کہ اسی رکوع میں آ رہا ہے, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, یعنی اس نے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں, مجھے تم اپنا بزرگ سمجھو اور خدا نہ کرے میں تمہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں. اور نصیحت کیا کر رہا ہوں, کس اعتبار سے بزرگ کہا میں نے, کیونکہ یہ بہت پہلے سے تھا, فرشتوں کا استاد رہا, دنیا کے اندر کوئی چپا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی اس کو تھی. بزرگوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا شیطان جو ہے ایسا ہے کہ اس کو علم بھی بہت, عبادت بھی بہت کی, اور معرفت بھی بہت, عرفان بھی تھا اللہ, علم اتنا کہ فرشتوں کا استاد ہوا, اور عبادت اتنی کہ دنیا کا کوئی حصہ اس سے خالی نہیں, حتیٰ کہ آسمانوں پر بھی اس نے عبادت کی. اور اس کے بعد پھر عرفان اتنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نکل جا یہاں سے, چلا جا, تو ذلیل اور رسوا ہوگی آج کے بعد, اس کے باوجود یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا غصہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انفعالیت سے پاک ہیں, اثرات نہیں لیتے اللہ تعالیٰ, لہذا مجھے حکم تو ضرور دے رہے ہیں. اس لیے اس نے اس وقت بھی اللہ سے مہلت مانگ لی کہ اللہ میں نکل تو رہا ہوں لیکن مجھے مہلت دے دو قیامت تک کے لیے, مجھے ماریں گے نہیں آپ, قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں جن کی وجہ سے نکالا جا رہا ہوں ان کو میں بھی جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا. یہ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ وہاں وعدہ کر کے آیا, یہ تو چھوڑے گا کسر. جو کچھ نہ کرے کم ہے. اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ کے آیا ہے کہ اللہ میں تو تیرے بندوں کو اغوا کروں گا اور ان کو نیکیوں سے منہ موڑوں گا ان کا. چنانچہ کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم, میں ان کے سامنے سے آؤں گا, وان ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا, وان شمائلہم دائیں طرف سے آؤں گا, وان ایمانہم وان شمائلہم دائیں اور بائیں دونوں طرف سے, یعنی سامنے سے بھی حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا, بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا, یعنی کوئی سمت اس نے چھوڑی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لمن تبعک منہم لمن تبعک منہم لاملان جہنم منکم اجمعین, جو تیری اتباع کرے گا تو میں بھی جہنم میں ہی ڈالوں گا اس کو, وہ تیرا ہی ہوگا. اس لیے خوب اللہ تعالیٰ نے بتلا کے بھیجا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کے بہکائے میں مت آ جانا, اس نے تم کو دنیا یہ دنیا کو مزین کر کے تمہیں دکھائے گا, ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا کے زندگی میں دھوکہ کھا بیٹھو اس سے. تو بہرحال اس نے یہ چونکہ اس اعتبار سے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد میں اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی, شیطان کی تخلیق بہت پہلے ہوئی تھی اور معلم الملکوت بھی تھا یہ, اس اعتبار سے اس نے کہا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں کھائی اور کہا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, اللہ میاں نے تمہیں روکا اس لیے ہے کہ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم میں بھی یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ تم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے, ہمیشہ رہو گے, زندہ بھی رہو گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو یہ اس نے جھوٹی قسمیں کھائی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو کھا لیا, اس دانہ گندم کو یا جو بھی چیز تھی وہ جس سے روکا گیا تھا. تو ہوا یہ کہ اچانک جو انعامات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ فوراً سلب کر لیے, حتیٰ کہ جو لباس فاخرہ تھا وہ بھی اتار لیا گیا اور پھر درخت کے پتے اپنے شرمگاہوں پر باندھے اور پھر اسی حالت میں دنیا میں اتار دیے گئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا, فدلہما بغرور. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ الم انحکما ان تلکما الشجرۃ, کیا میں نے روکا نہیں تھا تمہیں دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے, اور یہ نہیں کہا تھا کہ ان شیطان لکما عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو بات یہ بھائی کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھی کہا تھا, حضرت حوا کو بھی کہا تھا, لیکن ان سے بھی خطا سرزد ہو گئی, ہم انہی کی اولاد ہیں, اس لیے اب تو ہمیں کچھ تھوڑا سا احتیاط کرنے چاہیے. بلا شبہ غلطیاں تو ہوں گی, لیکن ان غلطیوں کو مستقل نہ بنا لیجیے, بلکہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غلطی کے بعد توبہ کر لے تو اس کو اصرار کرنے والا نہ سمجھو. ہاں, اصرار کرنے والا ہے جو آدمی اپنی غلطی پر ڈٹ جائے, جمع رہے. اس لیے غلطی کو, اگر غلطی ہو جائے اس غلطی کو رہنے مت دیں, فوراً توبہ کریں. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور حضرت حوا نے بھی کہا, قال ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, اب تم سب کے سب زمین پر جاؤ, ایک دوسرے کے سب دشمن ہو, انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا دشمن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارا اب زمین ٹھکانا ہے, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور ایک مدت ہے جو وہاں رہنے کی ہے, اس کے بعد پھر اگر اچھے عمل کرو گے تو ہم واپس بلا لیں گے. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دنیا دار الامتحان ہے, ہم کچھ وقت کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اصل ہماری جنت ہے, وہیں سے نکالے گئے ہیں اور وہیں پر اپنی میراث واپس لینی ہے, اپنے باپ دادا کی, اپنے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کو حاصل کرنا ہے. حاصل کون کرتا ہے؟ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے. نافرمان اولاد کو دنیا میں بھی لوگ آگ کر دیتے ہیں, تو اس لیے اگر کوئی حضرت آدم کا نافرمان ہوگا, ان کی بات نہیں مانے گا, تو نافرمان اولاد شمار ہوگا اور نتیجتاً جنت سے وہ محروم کر دیا جائے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے اور اللہ تعالیٰ سے فضل اور توفیق بھی مانگنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم ہی کو خطاب فرمایا کہ ہم نے تمہیں لباس جیسی دولت عطا فرمائی ہے, اس لباس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. ایک لباس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے صدر پوشی اس سے کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے فوائد ہیں. تو لباس وہ ہے جو انسان کو صدر پوشی کے لیے بھی کافی ہو, سردی گرمی سے بھی محفوظ رکھے. لہذا وہ لباس جو اتنا ٹائٹ ہو جسم پر کہ انسان کے اعضاء اس پر نظر آئیں, وہ لباس کے حکم میں نہیں ہے, چاہے وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو. اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی چست لباس ہیں, چاہے مرد وہ لباس پہنے یا عورتیں پہنے, اس لباس کو لباس پہننے کے باوجود بے لباسی ہی کہا جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں ایسی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں. تو آج آپ دیکھ لیجئے اس حدیث کا مصداق بھی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے لباس اگر آدمی کوئی پینٹ شرٹ بھی پہننا چاہتا ہے تو بلا شبہ اگر کوئی پہننے پر مجبور ہی ہے تو پھر ایسا پہنے کہ جو ڈھیلا ڈھالا ہو, سطر پوشی کا بھی کام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ سردی گرمی سے بچانے پر بھی ہو. البتہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جو لباس دوسروں کی دین کی علامت ہو, پہچان ہو, ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. جیسے ہندوؤں کا لباس دھوتی ہوتی ہے خاص طریقے سے, تو وہ ان کا شعار ہے, ہندوؤں کا شعار ہے, اس لباس کا پہننا ممنوع اور ناجائز ہوگا. اسی طریقے سے ٹائی کا باندھنا یہ بھی حرام, اس لیے ہے کہ عیسائی جو ہیں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی سے تشبیہ دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو چونکہ سلیب پر لٹکایا گیا تھا, ان کا عقیدہ ہے, اس لیے ہم بھی اپنے گلے میں یہ سولی لٹکا لیتے ہیں. تو سولی لٹکائے پھرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ سلیب پہ لٹکے ہوئے, جان عذاب میں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بہرحال اگر کوئی شخص مجبور ہی ہے, بعض دفاتر میں اسکولوں میں ایسی پابندیاں, اول تو ہمیں ایسی جگہوں سے ہی بچنا چاہیے, لیکن بہرحال انسان ہے, اگر ایسی جگہ کسی نے جانا ہوتا ہی ہے تو ضرورت تو تقدر و بقدر ضرورہ, یہ ایک جو ہے فقہ کا قاعدہ ہے, جو ہے اتنی ہی ہو جتنی ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے صرف اس حد تک جو ہے اس کو اختیار کر لو, اس کے بعد اس کو اتار کے پھینک دو. تو آدمی دفتر میں جا رہا ہے مثلا, دیکھیے پڑھ لیں گے تو ہو تو جائے گی نماز ٹائی کے ساتھ, لیکن اتار دینی چاہیے. میں نے اس لیے کہا کہ جب دفتر میں جا رہے ہیں ضروری ہے تو ٹھیک ہے اس وقت پہن لو, لیکن دفتر سے نکلتے ہی جیب میں ڈال لو. اسی طریقے سے اسکول میں بچہ جا رہا ہے, ان کو تو ویسے ہی وہ ربڑ والی اور پلاسٹک والی ہوتی ہے, تو ان کے لیے تو بہت سہولت ہے کہ گلے سے اتاری اور جیب میں ڈال لی, جب اسکول سے نکلے داخل ہوئے تو پہن لی. اول تو ایسے اسکولوں سے بچنا چاہیے کہ جو ہمیں تربیت ہی یہود اور نصارہ کی دیتے ہوں. ایسے بعض اسکول دینی بھی ہیں جہاں انگریزی سکھائی جاتی ہے, کیونکہ زبان سیکھنا کوئی منع نہیں ہے اور اس کی بنا پر کوئی پیچھے رہنا کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی صرف اس لیے کہ بھئی ہمارے بچوں کو انگریزی آئے, وہ کسی سے پیچھے نہ رہیں, تو ایسے اسکول بھی بہرحال موجود ہیں جہاں انگریزی سکھائی جاتی ہے. بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں ہے, لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ان کے شعائر میں داخل ہوں. جیسے ہندوؤں کا ایک شعار یہ ہے عورتوں کا کہ وہ بندیاں لگاتی ہیں ماتھے پر اور سندور اپنی مانگ میں سجاتی ہیں, یہ علامت ہے ان کے ہاں سہاگن کی. یعنی جس عورت کا شوہر موجود ہو تو یہ دو کام کرتی ہے کہ ماتھے پر سندور, مانگ میں سندور بھرتی ہے اور ماتھے پر بندیاں لگاتی ہے. ہم نے انہیں دیکھا, ہم دیکھی, ہم نے بھی کام شروع کر دیا, یہ کہ ہماری عورتوں نے بھی یہ کام کر دیا. تو اس سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ان کا شعار ہے ہندوؤں کا, یہ ہندو ہونے کی علامت. اس لیے ایسی چیزوں سے کم از کم بچ جاؤ کہ جس سے ہندو اور عیسائی جس سے سمجھ میں آتا ہو آدمی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرما دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لا یامر بالفحشاء, اللہ جو ہے وہ فحش کام کا حکم نہیں دیتا, بلکہ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ ہم فحش کاموں سے دور رہیں, بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں. بلکہ اللہ جو ہے وہ ایک جملہ بھی ہے کہ بے حیا باشو ہر چی خواہی کن, آدمی بے حیا ہو جائے پھر جو جی چاہے کرے. اور عربی کے اندر کہتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب حیا فوت ہو جائے کسی کی تو جو چاہے اس کا کرے. پھر دیکھیے اگر لباس ایسا ہو کہ ساری دنیا جو ہے اس پر نظر اٹھا رہی ہو لیکن اس کی اپنی نظر جو ہے وہ کہتا ہے ہمیں پرواہ نہیں کسی, اس لیے کہ جب آدمی نے بے حیائی اختیار کر لی تو پھر ساری دنیا چاہے اس کو برا کہے لیکن اسے اچھا لگ رہا ہے لہٰذا وہ پہن رہا. تو اس لیے حیا بڑی چیز ہے, جب آدمی کی حیا فوت ہو جاتی ہے دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حیا تھے, با حیا تھے, جس ہاتھ سے انہوں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا, ساری زندگی کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا. اسی طریقے سے اپنی نظروں کو انتہائی نیچی رکھتے تھے, اور ان کی حیا کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی چادر کچھ جسم سے ہٹی ہوئی تھی, تو ایسے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے, سیدنا عمر فاروق آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے, لیکن سیدنا عثمان غنی جب آئے تو آپ نے اپنی چادر کو درست کیا, اور اس کے بعد پھر اہتمام کے ساتھ ان سے ملے. تو کسی نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر آئے, عمر فاروق آئے, لیکن آپ نے ایسا اہتمام نہیں کیا, لیکن حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے ایسا اہتمام کیا. فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو کامل الحیائی ولی ایمان سیدنا عثمان غنی کا لقب ہے, کامل الحیائی ولی ایمان, جامع القرآن, قرآن کو جمع کرنے والے, حیا کو مکمل کرنے والے, ایسے با حیا تھے. اللہ تعالی ہمیں اس حیا میں سے کچھ حصہ, کچھ ذرہ عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حیا کا پاس رکھا, تو اگر ہم میں حیا ہوگی تو ہمارا پاس نہیں رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حیا دین کے, الحیا شعبۃ من الایمان, یہ ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے. جس آدمی کی حیا نہیں ہے اس کا کچھ ایمان بھی نہیں, یعنی وہ شعبہ کم از کم خالی ہے. اس لیے انسان کو با حیا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں با حیا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی با حیا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھا ان کی آنکھوں میں بڑی حیا ہوتی, وہ کبھی اپنی آنکھیں اونچی نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے سامنے, نہیں, ہمیشہ نیچی نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں, ان کے چہرے سے حیا ٹپکتی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں با حیا بنا دے. اسی طریقے سے اللہ تعالی فرمائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے, اور ولا یدخلون الجنہ, ان کو جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل ہو جائے. یعنی جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے داخل ہونا محال اور مشکل ہے, ایسے ہی ایسے لوگوں کا جنت میں جانا بھی محال اور مشکل ہے. وہ کہتے ہیں نا, نومن تیل ہوگا نہ راجہ ناچک, تو نہ اونٹ جو ہے وہ سوراخ میں داخل ہوگا, نہ آیات کی تکذیب کرنے والے اور تکبر کرنے والے جنت میں جائیں گے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ متکبر آدمی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا, حالانکہ وہ اتنے اور اتنے فاصلے سے آتی ہے. تو اس لیے تکبر جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, اور آیات کی تکذیب ہے بھی اسی لیے کہ تکبر کیا اسے. اگر وہ تکبر نہ کرتا تو آیتوں کی تکذیب بھی نہ کرتا. جو آدمی قرآن و حدیث کو جھٹلاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ متکبر, اپنے آگے کسی کو سمجھتا نہیں, ہم چومن دیگرے نے میرے جیسا دوسرا نہیں, یا یوں کہے کہ پدرم سلطان بوت, میرا باپ بڑا بادشاہ تھا, بھائی تو تھا تم کیا ہو, آدمی خود ہو کچھ تو بات ہے. اول تو اس وقت بھی تکبر کرنا جائز نہیں ہے, لیکن خود کچھ بھی نہیں ہے, اور محض اس لیے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ حسب اور نصب والے ہیں. حسب نصب اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں, اللہ کے ہاں حسب نصب کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم, اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھے گا, اللہ تعالیٰ تو ينظر الى اعمالكم, تمہارے اعمال دیکھے گا اللہ تعالیٰ. اصل چیز تو یہ ہے کہ عمل ہمارے کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھیں گے, ورنہ حسب نصب کی پوچھ نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اہل جنت ہیں, یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, ان کے لیے فرماتے ہیں تو اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنتی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ونزعنا ما فی صدورہم من غل, ان میں جو کھوٹ ہوگا دل میں تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہوگا جنت میں, اللہ تعالیٰ وہ بھی نکال دیں گے, یعنی وہ باقی نہیں رہے گا. وہاں حسد نہیں ہوگا, کبر نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا, یہ سب چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی. اور فرمایا کہ تجری من تحتہم الانہار, جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی. اور ساتھ میں کیا کہیں گے, وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما دی. اگر ہمیں دنیا میں ہدایت نہ ملتی تو آج جنت میں ہم نہ جاتے. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. اس لیے اللہ سے ہدایت بھی مانگے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے اسی لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں تم پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرے انعامات نازل ہوئے. اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ نماز کو ترجمے سے سیکھو. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک درخواست ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، جب ہم اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی سے ہدایت کی طلب بھی ہے، اور جو ہے وہ ہدایت بہت بڑی سمجھ لیجئے. بعض نے فرمایا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، پورے قرآن مجید کا اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے، کہ اللہ میں سیدھا راستہ. پورا قرآن پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں پڑھتا ہے آدمی؟ کہ ہمیں سیدھا راستہ نظر آ جائے. تو وہی سیدھا راستہ آپ سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ نہیں اللہ سے، اللہ میں اہدنا الصراط المستقیم؟ تو اس لیے پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے ترجمے کے ساتھ نماز پڑھیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب ہم ترجمہ ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور کیا درخواست پیش کر رہے ہیں، ورنہ تو ایسا معاملہ ہوگا کہ کسی نے گورنر کو یا بادشاہ کو وزیر کو درخواست پیش کی لیکن ان سے یہ پتہ نہ ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے. اگر وہ پوچھ لے کہ میاں لکھا کیا ہے تو وہ کہے جی آپ ہی پڑھ لیجئے کیا لکھا، مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا، تو جوتے مار کے باہر نکال لے گا کہ نہیں. اس لیے ہم جو کچھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ مالک و خالق ایسے نہیں ہیں، وہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں کہ اگر ہم ترجمے کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو بھی قبول ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ترجمہ سیکھیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے رب کے حضور کیا چیز پیش کر رہے ہیں. اس لیے کم از کم اتنی نماز، اتنی صورتیں ہم حفظ کر لیں اور ان کو صحیح طور پر سنا دیں کسی کو یاد کر کے، اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. کم از کم کچھ نہیں تو دو ہی صورتیں کر لیں. انا آتینا کل کوثر پڑھتے ہیں، قل ھو اللہ احد، چھوٹی سے چھوٹی صورتیں یہی ہیں قرآن مجید میں، اگر یہی پڑھتے ہیں تو انہی کا ترجمہ سیکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ترجمے کی طرف جب ہمارا ذہن جائے گا تو بیکار وسوسے اور خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ انسانی ذہن ایک ہی طرف متوجہ ہوگا ایک وقت میں. جب ہم ترجمے کی طرف غور کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ وساوس سے شیطانیاں اس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. سبحان ربی العظیم کا ترجمہ سیکھ لیں، سبحان ربی العلیٰ کا سیکھ لیں، التحیات جو پڑھتے ہیں اس کا سیکھ لیں، درود شریف پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آئے، ربنا آتینا پڑھتے ہیں دعا اس کا ترجمہ ہمیں آئے، سبحانک اللہم ابتدا میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ آئے، اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا ترجمہ آئے. ہر ہر موقع پر ہمارے ذہن میں ہو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ نے اب میرے لیے حرام کر دیا کہ میں کھاؤں پیوں یا بات کروں یا سلام کا جواب دوں یا کوئی مر جائے اطلاع ملے تو انا للہ پڑھوں یا اوف اور ہائے اور تکلیف کی آواز نکالوں، یہ سب چیزیں حرام ہو گئی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو حرام کر دیا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب ہم اسی لیے تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں تو اب سب پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ ہم نے پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، اب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے آپ کے حکم کے مطابق نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب نمازیں پڑھتے تھے ان کی نماز کا کوئی ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، کوئی تقابل ہی نہیں ہماری اور ان کی نماز کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر گھس گیا تھا اور تیر وہ نکالنے نہیں دیتے تھے، یعنی ہاتھ لگاتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی. کسی نے کہا یا جب نماز پڑھیں تو نکال لینا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو نماز ایسی ہوتی تھی کہ ادھر نماز میں کھڑے ہوئے ادھر تیر نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلے. اتنا استغراق ہوتا تھا ان کا. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ گھر میں آگ لگ گئی، لوگ شور مچاتے رہے، یہ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ میاں اتنے لوگوں نے شور مچایا، کہا کہ میاں نماز پڑھ رہا تھا، میرا دھیان تمہاری طرف کیسے ہو سکتا تھا، مجھے کیا پتا کہ تم کیا کر رہے تھے. ایسی نمازیں پڑھتے. اور حدیث میں بھی آتا ہے یہ کہ صحابہ اکرام نمازیں پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہو، یعنی ان کے جسم ہلتے تک بھی نہیں تھے، پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ صرف غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان جیسی نماز کی توفیق عطا فرما دے، ان جیسی نہیں تو کچھ ذرہ اگر اللہ عطا فرما دے تو بھی بڑی بات ہے. ہم تو سارا حساب ہی نماز میں کرتے ہیں، کس کا لینا ہے کس کا دینا ہے، سارے دن کی جو بات بھولی ہوئی ہوتی وہ بھی نماز میں یاد آتی ہے کہ اوہو اس سے ملنا تھا آج تو یاد ہی نہیں رہا، تو سارا حساب کتاب نماز میں آتا ہے، یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں خشوع خضوع عطا فرما دے. دیکھیں یہ ہے خشوع. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے. نماز کا خشوع اٹھا لیا جائے گا، آج دیکھ لیجیے آپ نماز کا خوشبو ختم. نماز پڑھتے ہیں ہم, مختلف باتیں سوچتے رہتے ہیں, مختلف ذہنوں میں باتیں آتی ہیں, تو وہ خوشو خضو باقی نہیں رہتا. خوشو خضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ آدمی کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ آدمی نماز پڑھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو چاہیے نماز اس طرح پڑھے کہ زندگی کی آخری نماز. کسی آدمی کو پتا ہو کہ بھئی بس اس نماز کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا, اس کو اگر وہ اگر کہے کہ بھئی دو رکعت مجھے پڑھ لینے دو, تو آخری وقت میں کیسی نماز پڑھے گا بھئی؟ کس خوشو خضو کے ساتھ پڑھے گا؟ تو اس کا کوئی دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا. تو یہ ہے اصل میں خوشو خضو, جس کی دولت اللہ تعالیٰ میں عطا فرمانا. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اہل جنت, اور کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت میں داخل کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہیں گے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, اہل جنت دوزخیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہم نے تو اپنے رب کا جو وعدہ تھا وہ سچا پا لیا. فہل وجدت ما وعد ربکم حقا, رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی سچا پایا؟ یعنی تم سے کہا گیا تھا اگر نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے, تو کیا اس وعدے پر پہنچ گئے؟ قالوا نعم, تو کہیں گے کہ ہاں, جو وعدہ دنیا میں کہا گیا تھا آج ہم نے بھی اپنے وعدہ پا لیا. فأذن مؤذن بینہم, تو اللہ تعالیٰ اہل جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ندا دینے والا, مؤذن مؤذن اذان دینے والا, اذان سے مراد ہوتی پکار, اذان پکار, ایک پکارنے والا پکارے گا. کیا کہے گا؟ لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ ظالموں پر اللہ کی لعنت. الذین یصدون عن سبیل اللہ, جنہوں نے لوگوں کو سچے راستے سے روکا, اللہ کے راستے سے روکا. ویبغونہا عوجہ, اور سیدھے راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے رہے کہ میاں ادھر مت جانا, جاؤ گے تو تم جو ہے وہ خراب ہو جاؤ گے. ویبغونہا عوجہ, تو جو لوگ نیکی کے راستے سے روکتے ہیں, یاد رکھیے کہ وہاں پر دیکھیے یہ ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں پر لعنت فرمائے. اور ظالم کون ہوں گے؟ جنہوں نے نیکیوں کے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا, نہ خود چلتے تھے نہ لوگوں کو چلنے دیتے تھے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجہ وہم بالآخرت کافرون, اور آخرت کا انکار کرتے تھے. میاں یہیں کھاؤ پیو موج اڑاؤ, آخرت کی دیکھی جائے گی بعد میں. اب بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج انسان بعض اوقات اپنی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے, اور اتنا گھبراتا ہے کہ خودکشی کرنے کی سوچتا ہے. تو کسی نے کہا تھا نا, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ آج تو مرنے کا سوچ لیتے ہیں کہ جانا مصیبتوں سے جان چھڑا لو, خودکشی کر لو, جان چھوٹ جائے گی. لیکن جان چھوٹے گی نہیں, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ تو یہ موت علاج نہیں ہے, فرار کا فرار جو ہے علاج نہیں ہے. موت آدمی موت کو گلے لگا لیتا ہے بعض اوقات, بلکہ خودکشی کرنے والا جب خودکشی کر لیتا ہے, قیامت تک اس کو وہ عذاب دیا جاتا رہے گا جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے, اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. لیکن یہ ایک اور مسئلہ ہے. دوسرا, بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں, تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں بہرحال, لیکن جہاں تک کیونکہ مسلمان تو بہرحال تھا, البتہ ایک حرام کام اس نے کیا. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یہ جان ہماری نہیں ہے, یہ روح اللہ نے ڈالی ہے, یہ جان اللہ نے عطا فرمائی ہے, یہ جسم اللہ نے عطا کیا ہے. اپنی خود کسی طریقے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں. یہی وجہ ہے کہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہو جائے, پیاس اتنی لگ رہی ہے روزے کی حالت میں یا بھوک اتنی لگ رہی ہے کہ اگر نہیں پانی پیے گا, نہیں کھانا کھائے گا تو مر جائے گا, تو لازم ہے اس پر واجب ہے کہ وہ کھا لے اور پی لے. نہیں کھائے پیے گا اور مر جائے گا تو گناہگار ہوگا. یہ ہے ہمارا دین الحمدللہ. سختی ہے بتائیے؟ سختی کہیں نہیں ہے. دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنا پر ہمیں سخت نظر آتا ہے دین, لیکن سختی وقتی کچھ نہیں ہے. اور اس لیے بھی سخت نظر آتا ہے کہ بھائی ہمیں قالین بننا اگر نہیں آتا تو ہمیں وہ کام سخت تو لگے گا ہی. کپڑے سینے نہیں آتے تو کپڑا سینا ہمیں جو ہے وہ سخت لگے گا کام, لیکن اگر سیکھ لیں گے تو آنکھ بند کر کے سیکھیں گے. بھائی ٹائپ رائٹر جو ٹائپنگ کرتے ہیں تو آنکھ بند کر کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ باتیں بھی کرتے ہیں, انگلیاں ان کی چلتی رہتی ہیں. دل بیارو دس بکار ہے یا نہیں؟ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ دل بیارو دس بکار, دل یار کے ساتھ لگا رہے, انگلیاں کام میں لگی رہیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اس کی ٹریننگ کریں گے. اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے ٹریننگ کر لو گے تو نیکیوں کی ٹریننگ ہو جائے گی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. دین پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بہت مشکل نظر آئے گا دین، او ہو بہت مشکل ہے، یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر چلنا شروع کر دیں گے اور ہمیں دین کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ چلنا آسان ہو جائے گا. پھر دین پر نہ چلنا جو ہے وہ جو ہے مشکل معلوم ہو، یعنی دین پر نہ چلنا، یہ جو ہے ہمیں کوئی کہے گا کہ دین پر نہ چلو تو یہ مشکل معلوم ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے جو لوگ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، دیندار ہیں، ان سے کوئی کہے چلو سینما چلتے ہیں تو ان کو بہت شرم آئے گی وہاں جاتے ہیں. لیکن جو جاتا رہتا ہے وہ بڑی خوشی خوشی چلے گا، چلو بھائی چلو، گھر سے چوری بھی پیسے کر لے گا، چلو رات جاگنے کی بھی ہوگی شب قدر تو چلا جائے گا. اس لیے کہ اس کے اندر اس چیز کا آئے بھی اس چیز کی برائی دل میں نہیں. لیکن جس کے دل میں وہاں کھڑا ہونا بھی معیوب ہے، ایک آدمی وہاں پر سینما کے دروازے پر کھڑا ہو اور کوئی اس کو دیکھ لے تو اس کو اگر اس چیز سے شرم آتی ہو تو کیوں کھڑا ہوگا وہاں؟ اس کے لیے وہاں جانا مشکل اور دوسرے کے لیے وہاں جانا ایسا جیسے پھولوں پر کوئی لے کے جا رہا ہو. بہرحال یہ تو بات ہے ساری، اگر ہم قالین بافی سیکھ لیں گے تو قالین سیکھنا آسان ہو جائے گا. قالین والے بچوں کو ہی میں نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے پہلے بچے آٹھ آٹھ دس دس سال کے بچے کام کرتے تھے اور وہ ادھر دیکھتے بھی رہتے تھے اور وہ بنتے بھی رہتے تھے قالین، تو ان کے لیے وہ آسان ہو گیا اس لیے کہ وہ انہوں نے سیکھ لیا. تو دین بھی سیکھنے کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک ایک بات سکھلائی، کھانا کیسے کھاؤ، لیٹو کیسے، چلو کیسے، بیٹھو کیسے، نماز میں آؤ تو کیسے، آداب بھی سکھلا دیے. یہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ آداب کے اوپر بات آ گئے، میں نے کہا آج ہی کہہ دوں، ورنہ میرا ارادہ تھا 28 روزے کو کہنے کو، 28 پارے میں جا کے وہاں پر آداب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آج بات نکل آئی تو کہہ ہی دیتا ہوں. بعض لوگ ڈکارے مارتے رہتے ہیں بڑی زور زور سے نماز کے اندر، یاد رکھیں اونچی آواز سے ڈکار نہیں مارنی چاہیے، روکنا چاہیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے فخریہ مارتے ہیں کہ بہت ٹھیک ٹھاک کھا کے آئے، اس لیے بڑی اونچی آواز کے ساتھ مارتے ہیں، کئی صفوں تک آواز جاتی ہے، اس لیے آواز کے ساتھ ڈکار مارنا یہ کچھ کمال نہیں ہے، اس سے رکنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جمائی منہ پر آئے تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہاتھ منہ پر رکھ لے آدمی، منہ کھول کے بعض اوقات بعض لوگ آوازیں بھی نکالتے ہیں الٹی سیدھی، جمائی لیتے ہوئے آوازیں بھی نکالتے ہیں، تو وہ آواز بھی نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ اپنے ہونٹوں کو اگر ہم بند کر لیں تو جمائی خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کی طرف سے ہوتی، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی، جب آدمی منہ کھولتا ہے شیطان مود کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہا ہاتھ رکھ لیا. تو بہرحال انشاءاللہ تفصیل 28 پارے میں اللہ نے چاہا تو بیان ہوگی. آگے اللہ رب العزت نے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دیکھیے سارا آخرت کا ذکر چل رہا ہے اور آگے مزید چل رہا تھا، میں نے اس کو ختم کر دیا. آگے پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا، حضرت قوم حضرت ہود کو، ہود کے واقعے کو ذکر فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم کی طرف جو ہے وہ سمود، قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کی بات نہ مانی. اسی طرح دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو ہے وہ معجزات انہیں دے کے بھیجے. قوم صالح کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ دیا تھا، اور یہ معجزہ ایسا دیا گیا تھا، اس قوم نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم مان لیں گے، بس شرط یہ ہے کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ حاملہ ہو، باہر نکلتے ہی اس کے بچہ ہو، اس کے بعد جو ہے وہ ہم تمہاری نبوت پر ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے کہا کہ میں تو اس پر قادر نہیں ہوں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں، دو رکعت پڑھ کر نماز پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا ہی کیا کہ ایک پہاڑی سے اونٹنی برآمد ہوئی جو حاملہ تھی اور اس کے بچہ ہوا. تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر دکھایا، اور پھر اللہ نے یہ کرم کیا کہ اس قوم کو کہا کہ بھی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی بستی کا، اور ایک دن جو ہے وہ تم پانی پیا کرو، اور اس کے بدلے میں جب جس دن تمہیں پانی نہیں ملے گا اس دن تمہیں دودھ ملے گا، پوری بستی کو جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ ملے گا، اتنا دودھ دے گی کہ پوری بستی کے لیے کافی ہو جائے گا. تو بتائیے سودا مہنگا تھا سستا، کتنا سستا سودا تھا کہ پانی کی جگہ دودھ مل رہا ہے. لیکن قوم تھی بدبخت، دو عورتوں نے تیار کیا کچھ آدمیوں کو کہ تم یہ کام کرو، ہم تمہیں راضی کریں گی. ان بدبختوں نے دنیا کے فائدے کے لیے یہ کام کیا. فآقروا الناقہ، اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، اس نے ایک چیخ ماری اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی معجزہ کوئی قوم طلب کرتی ہے اور اس کے من چاہا معجزہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے. تو اس قوم نے چونکہ معجزہ مانگا اور اللہ نے عطا فرما دیا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائی، نتیجے تن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. تو اس کو اللہ نے ذکر فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین کا ذکر فرمایا، یہ لوگ کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، اللہ نے ان کو کہا فاؤف الکیل والمیزان، تم کیل جو ہے وہ پورا کرو، تولو صحیح صحیح اور میزان کو صحیح رکھو، اپنے ناپ تول صحیح کرو. اس قوم میں یہ خرابی تھی. دیکھیے تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہے کہ بعض قوموں میں اچھائیاں بھی تھیں لیکن کچھ برائیاں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ برائیوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا. آج ہم میں ساری برائیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم موجود ہیں، زندہ ہیں، ورنہ ہم میں آج کون سی برائی ہے جو نہیں ہے. کم ہم بھی تو دھوکہ ہم بھی دیتے ہیں، جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں، بےمانی ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی مشہور ہیں اس کام کے لیے. اللہ معاف کرے. کم دوسرے بھی نہیں ہیں لیکن مشہور کی بات کہی میں نے، ہیں دوسرے بھی کم نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ بےمان ہیں لیکن مشہور مسلمان. وہ آپ کے عیبوں کو سامنے لاتے ہیں. صاحب دیکھیے، دکھایا تھا گندم، نکلا چنا ہے. چاول کا آرڈر دیا تھا لیکن اعلی قسم کا تھا، نکلی چنکی ہے جی. اینٹیں ایسا بھی ہوتا ہے، بڑی بات، چاول کی جگہ اینٹیں بھیج دی. تو بہرحال اس کام کے لیے مشہور ہیں ہم. تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پہلے قوموں کو ایک عیب کی وجہ سے، ایک برائی کی وجہ سے تباہ کر دیا. اللہ رب العزت قدرت تو آج بھی رکھتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے محض روکا ہوا ہے عذاب کو. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہونا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور قوم فرعون کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے تشریف لائے تھے کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکالیں گے، فرعونیوں کے مظالم سے نجات دلائیں گے. لیکن انہوں نے، فرعونیوں نے بہت مظالم کیے، یہاں تک کہ قوم بالکل تنگ آ گئی اور کہا کہ موسیٰ ہمیں بڑی اذیتیں دی گئی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ استعینوا واصبروا، صبر کرو، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے. اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے قوم فرعون کو عذاب میں مبتلا کیا، یعنی قوم بنی اسرائیل بھی وہیں تھی اور یہ قبطی جو ہے عذاب میں مبتلا ہوئے. اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، مختلف عذاب ان پر آتے رہے. ایک ایک مہینے، دو دو مہینے عذاب آتے تھے. حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، عذاب تل جاتا تھا، پھر عذاب آ جاتا تھا. کبھی جو ہے وہ پانی کا عذاب آ جاتا تھا، کبھی خون کا عذاب آ گیا، کبھی جوؤں کا عذاب آ گیا، کبھی کھٹملوں کا عذاب آ گیا، کبھی جو ہے مینڈک کا عذاب آ گیا کہ ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک، برتنوں میں مینڈک، بستروں میں مینڈک، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا عذاب ہو گیا. جو لقمہ منہ میں لے مینڈک بن جائے، جو اور کبھی عذاب آئے خون کا تو جو لقمہ منہ میں لے وہ خون بن جائے. تھک گئے، تنگ آ گئے اور دعا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس جاتے تھے دعا کے لیے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ رب العزت اس عذاب کو دور فرما دیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے ولما وقع علیہم الرج قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو، لئن کشفت عنا الرج، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا، لنؤمنن بک، لنؤمنن لک، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے، یعنی ہم چھوڑ دیں گے بنی اسرائیل کو، اپنے ساتھ لے جانا، مصر سے باہر نکال دینا. لیکن ہودا فلما کشفنا عنہم الرجز، جب اللہ عذاب دور کرتے تھے تو دوبارہ وہی کام کرنا شروع کرتے تھے. وہ کہتے تھے بہت بڑا جادوگر ہے. ایسی ٹھیٹ قوم تھی قوم فرعون. اللہ نے پھر اس کو بھی یہ کیا کہ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، دریا میں اللہ نے غرق کر دیا، پانی میں غرق کر دیا قوم فرعون کو بھی اور خود فرعون کو بھی. تو یہاں پر اللہ نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا کہ جو وہ گئے تھے اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو ایک جگہ چھوڑ کر 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، اور اللہ نے پھر 10 دن مزید کرا کر 40 دن یعنی تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس واقعے کو بھی یہاں ذکر کیا، اور دیگر واقعات کو جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان پیش آئے، اللہ نے ان واقعات کو یہاں پر ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور آپ کے طریقوں پر کامل طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں سنتے سناتے ہیں اسے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دیجئے. کہنے سننے میں جو غلطی ہو جاتی ہے انہیں معاف فرما دیجئے. جو حق ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو غلط بات زبان سے نکل جائے اسے ہمارے ذہنوں سے اے اللہ نسیہ منسیہ فرما دیجئے, محو فرما دیجئے. جو حق ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے, آپ کی اطاعت بھی عطا فرمائیے. بلکہ محبت ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں. ساری بات محبت کے نہ ہونے کی ہوتی ہے. محبت نہ ہو تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. محبت ہو تو لوگوں کے لیے نہریں کھودنا آسان ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اور پورے پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. بھائی عبد السلام کی دعا فرمائی, اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے, آخرت کی منزل ان کی آسان فرما دے. اور جیسی قابل رشک موت انہیں آئی ہے اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما جو ایمان والی ہو. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. شیطان کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اچھی اور نیک قیادت ہمیں عطا فرما. اے اللہ نیک قیادت عطا فرما. ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے تاکہ قیادت بھی ہمیں اچھی مل جائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجئے. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے. مسلمانوں کو عزتیں اور شان و شوکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت عطا فرما دیجئے. قوت اور غلبہ عطا فرما دیجئے. کافروں کو اے اللہ خائب و خاسر فرما دیجئے. اے اللہ کفار کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے. یہود و نصارہ کی سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.